بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے برزخی زندگی کے تعلق سے اور قبر کے تعلق سے، سوال اور قبر کا نعیم اور عذاب، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس مسئلے میں کچھ مزید تفصیل بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں: وَهَلْ تُسْأَلُ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ، کیا سابق امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا، یعنی قبر میں جو سوال ہوں گے. اس امت کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے اور دلائل بھی بیان کر لیے ہم لوگوں نے، لیکن کیا جو سابقہ امت ہیں کیا ان سے بھی سوال ہوگا کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں: بعض علماء نے یہ کہا ہے، اور یہ صحیح بات ہے ان کی، کہ سابق امت سے بھی سوال کیا جائے گا، کیونکہ جب اس امت سے سوال کیا جائے گا یعنی قبر میں، اور یہ امت جو ہے اشرف الامم ہے، تو من باب اولا جو ان کے علاوہ امتیں ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے گا. یعنی قبر کا جو سوال ہے، جو قبر میں جو آزمائش اور امتحان ہوگا، جو تین سوال پوچھے جائیں گے: من ربک، ما دینک، ومن نبیک علیہ الصلاۃ والسلام، تو سابق امت جو من باب اولا ان سے بھی سوال کیا جائے گا، اور یہ آزمائش ان سے بھی ہوگی. اور یہی صحیح قول علماء کا شیخ صاحب فرماتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ قول ہو، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یقول فی قبورہم، یعنی ان کی قبروں میں، قبور جمع قبر ہے، اور یہ مدفن الاموات ہے، یعنی مرنے والوں کی دفن کرنے کی جگہ ہے، اور اس سے مراد ما هو اعم، صرف قبر مراد نہیں بلکہ اس سے مراد برزخ ہے. اور برزخ جس زندگی اسے انڈر لائن کر تعریف کیا ہے، وہ بین موت الانسان و قیام الساعہ. برزخ جو ہے یہ وہ مرحلہ ہے انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو مرحلہ، اسے کہتے ہیں البرزخ. جیسا فرمایا، چاہے میت کو دفنایا جائے یا مرنے کے بعد اگر اسے بھیڑے نوش کے کھا لیتے ہیں، یا سمندر کی مچھلیاں اسے کھا لیتے ہیں، یا ہوا اسے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی برزخ زندگی شروع ہو جاتی ہے. اسے قبر بھی کہتے ہیں. جب کسی مرنے والے کو دفنایا جاتا ہے تو اسے قبر کی زندگی کہتے ہیں. قبر کی زندگی برزخ زندگی کے میں سے ہی ہے، کہ قبر کے علاوہ برزخ زندگی ممکن ہے. قبر کی زندگی جو ہے یہ خاص ہے، اور عمومی طور پر مرنے کے بعد چاہے کسی شخص کو دفنایا جائے، جسے کہتے ہیں قبر نصیب ہوتی ہے، یا بعض لوگ جو ہیں پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، قبر نصیب نہیں ہوتی ان کو، بعض لوگ جو ہیں صحراؤں میں یا ویرانوں میں مر جاتے ہیں اور اسے بھیڑے جو ہیں جو ونوں سے کھا لیتے ہیں، یا ہواؤں کے ذریعے سے یا ریت کی وجہ سے وہ ختم، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کچھ چیز باقی نہیں رہتی. تو اس تمام لوگوں کا جو ہے یہ جو مرنے کے بعد، یہ تمام لوگ برزخ زندگی میں ہیں، برزخ میں ہیں. اچھا، یہ سب بتانے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتائے گا یہ تفصیل کیوں بتائی شیخ صاحب نے؟ بعض لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہندو آپ کو پتہ جلا دیتے ہیں، تو ان کے جسم تو ہے نہیں، نہ وہ قبر میں ہے، تو کیا ان سے سوال ہوگا کہ نہیں، کہ قبر کا جو عذاب یا نعیم جو بھی ہے، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی جسم باقی نہیں رہتا، راکھ کی طرح ہوا میں اڑ جاتے ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ سب برزخ میں شامل ہیں. مزید تفصیل آگے آئے گی، لیکن تاکہ صرف یہ نہ سمجھو کوئی شخص قبر کی حد تک یہ بات محدود ہے اور قبر کے علاوہ کوئی برزخ ہوتا ہی نہیں ہے، تو قبر کی زندگی برزخ زندگی کا ایک حصہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عظیم رحمہ اللہ، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ فتنہ جو ہے، جو آزمائش ہے، یعنی جو سوال ہیں قبر میں، یہ اس وقت تک نہیں شروع ہوتے جب تک کہ جو دنیاوی احوال ختم نہ ہو جائیں، یعنی جب میت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی مرنے کے بعد جب اس کو دفنانے کا وقت آتا ہے یا آخرت کے اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس وقت تک اس کے سوال نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص کے دفن جو ہے دیر ہو جائے ایک دن یا کچھ دن، تو اس وقت تک سوال نہیں ہو جب تک کہ اسے دفنایا نہیں جاتا. تو اس شخص سے، یعنی مرنے والے سے کہا جائے گا، کہنے والا کون ہے اور کسے کہے گا؟ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، کون کہیں گے؟ دو فرشتے. شخص فرماتے ہیں دو فرشتے جو ہیں وہ قبر میں اس مرنے والے انسان کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو دفنانے والے لوگ ہیں جو اس میت کو دفنا کے چلے گئے ہیں، یہ میت جو ہے ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز جو ہے وہ سنتا ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی میت سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس معاملے میں رہنمائی ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب میت کو دفنا دیا جائے تو قبر پر تھوڑی دیر رکا جاتا ہے اور اس کو دعائے مغفرت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استغفر لأخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، جس کا ابو داؤد کی روایت میں علم البانی کو صحیح کہا ہے، ارے بھائی کے لیے دعا مغفرت کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ یقیناً اس سے اس وقت سوال کیا جا رہا ہے. فإنه الآن يسأل. اور پھر شخص فرماتے ہیں کہ بعض آثار میں یہ آیا کہ ان کے نام جو ہیں دونوں فرشتوں کے منکر اور نکیر ہے، اور روایت جو ہے ترمذی میں ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عظیم رحمہ اللہ، بعض علماء نے ان دونوں نام کا انکار کیا ہے کہ یہ دو نام فرشتوں کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا، یعنی ایک بلند درجہ ہے فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ خاص مخلوقات ہیں، تو ایسے نام جو ہیں وہ کیسے ممکن ہیں کہ جو فرشتے جن کا بہت بڑا شرف ہے ان کا نام منکر و نکیر اس یعنی طریقے سے نام ہوں. اور جو حدیث، جو صحیح حدیث ہے، بعض نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور یہ نام جو ہے یہ فرشتوں کے نام ثابت نہیں ہیں. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیث حجت ہے اور صحیح ہے، یہ نام جو ہیں منکر و نکیر یہ صحیح ہیں ان کی ذات کے اعتبار سے، یعنی ذات کے اعتبار سے منکر نہیں ہے، بلکہ اس لیے منکر و نکیر کہا گیا ہے کیونکہ مرنے والا ان کو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں کہ کون ہے، پہلی مرتبہ میت جو ان کو دیکھتا ہے تو جانتا نہیں کہ کون ہے. آپ جس چیز کو نہیں جانتے تو آپ کے لیے وہ چیز معروف نہیں ہو، کیا ہوتی ہے؟ منکر ہوتی ہے، یعنی یہ لفظی معنی ہے. اور جیسا کہ اس کے علماء دلیل کی بات کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو نہیں جانتے تو بھی اسے منکر کہا جاتا ہے، اور یہ منکر جو ہے وہ اصطلاح شرعی معنی نہیں لیا جائے گا، اسے بلکہ کسی لغوی معنی لیا جائے گا، جس کا مطلب ہے عدم پہچان، کہ آپ اسے پہچانتے نہیں یا جانتے نہیں ہیں. سورۃ الذاریات آیت 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا تو کھانا نہیں کھاتے، تو کیا فرماتے ہیں؟ قوم منکرون. کیوں یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ فرشتے ہیں. اسی طریقے سے میت جو ہے وہ نہیں جانتا کہ جو فرشتے ہیں منکر و نکیر ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے منکر و نکیر میت کے اعتبار سے، انہیں کچھ پہچانتا نہیں ہے، تو منکر و نکیر کہا گیا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ نام بھی دونوں فرشتوں کے صحیح، یہی قول راجح ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے کیا یہ جو دونوں فرشتے ہیں کیا نئے فرشتے ہیں جو اصحاب القبور کے لیے خصوص طور پر ان سوالات کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یا یہ وہی فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ، علماء مسائل کو کس طریقے سے وضاحت کرتے ہیں. اب مسئلہ کہاں سے تھا؟ صرف قبر کی ہم زندگی کی بات کر رہے تھے، پھر برزخ کی بات آئی، قبر سے زیادہ وسیع ہے، پھر اس سے زیادہ فرشتے جو ہیں. اب سوالات ابھی آگے ہیں، اصل بات سوالات کی ہے نا، جو سوالات کیے جائیں گے. لیکن علماء نے مسائل کس طریقے سے بالکل آسانی سے بیان کیا ہے تاکہ جو طلاب علم ہیں ان تمام مسائل کو سمجھیں، اور سمجھانے کے لیے بالکل آسانی ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں امت میں جو قبر کے عذاب و نعیم کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی اتنی تفصیل کے باوجود بھی، دلائل کے باوجود بھی. قرآن مجید کی آیات الگ موجود ہیں اس کے ثبوت میں، اور صحیح احادیث بھی الگ موجود ہیں، اور علماء کی تفصیل بھی الگ موجود ہے. یعنی دیکھیں، نور علی نور، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بصیرت عطا فرمائے اور کوئی چیز مسائل کو سمجھنا چاہے، واللہ مشکل نہیں ہے. مشکل کس کے لیے ہے؟ جو سمجھنا نہیں چاہتا. سچ بات ہے، دیکھیں اگر آپ اپنے کان اور آنکھیں بند کر دیں تو کون آپ کو سنا سکتا ہے، کون آپ کو دکھا سکتا ہے؟ لیکن جو سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، ابھی آنکھیں بند کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا دن ہے رات ہے، آپ کو چیخ چیخ بتائے بھائی دن ہے رات نہیں ہے، آپ مانیں گے آپ کے لیے اندھیرا ہے کہ نہیں؟ کیوں اندھیرا ہے؟ آنکھیں بند ہیں، یعنی آپ خود نہیں چاہتے کہ آپ حق کو سمجھیں، تو پھر آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. لیکن وہاں کے کوئی شخص حق کو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ علماء نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. خصوص طور پر جیسے علماء شیخ عثیمین رحمہ اللہ جیسے علماء جنہوں نے زندگی وقف کر دی اس علم، خصوص طور پر علم العقیدہ کے لیے، اور ان مسائل کو یعنی اتنی کھول کھول کر بیان. بعض لوگ کہیں گے یا کہتے ہوں گے کیا ضرورت ہے ان مسائل کو باریک بینی میں جانے کی، اب فرشتے ہیں، اب یہ فرشتے ہیں، کیسے فرشتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں علماء ایسے بھی تھے جو ان ناموں کو صحیح حدیث ہوتے ہوئے بھی منکر نکیر کے نام کا انکار کر دے، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، جبکہ قرآن کی آیت موجود ہے، قوم منکروں کی آیت موجود ہے. اور یہ علماء یہ آیت بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ چیز رہ گئی ان سے، نہیں سمجھ سکے. سبحان اللہ. اچھا، تو اب مسئلہ ہے کہ یا یہ دو فرشتے جو منکر و نکیر، یہ الگ سے خاص فرشتے ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں قبر میں سوال کے لیے، یا یہ وہ فرشتے جو دنیا میں انسان کے اعمال لکھتے ہیں دائیں اور بائیں جو بیٹھے، جیسے سورہ قاف کی آیت میں ہے عن الیمین وعن الشمال قعید. بعض علماء نے کہا ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں جو انسان کے نام اعمال لکھنے والے ہیں، اور یہی فرشتے جو ہیں قبر میں تینوں سوال کریں گے. اور دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ الگ سے اور فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خاص مقرر کیا ہے قبر میں یا برزخ میں سوال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما يعلم جنود ربك الا هو، سورۃ المدثر آیت نمبر 31 میں. اور جو فرشتے ہیں ایک عظیم مخلوق ہے، اور تعداد میں بہت بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، بہت ہی زیادہ تعداد ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی تعداد کے تعلق سے کہ آسمان جو ہے وزن کی وجہ سے ایک خاص آواز آتی ہے آسمان سے، اسے عقید کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں عقید کو؟ عقید کو جب چارپائی بیٹھتے ہیں نا، چارپائی پہ جب کوئی وزن ہوتا ہے، وزنی شخص بیٹھتا ہے چارپائی پہ، تو آواز آتی ہے نا، اس آواز کو عقید کہتے ہیں. کھڑکھڑاہٹ کی آواز سے، بالکل اس طریقے سے آواز. تو آسمان سے ایسی آواز آتی، دیکھا کتنے کھلے آسمان ہیں، سات آسمان ہیں، اور وسیع مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے آسمان جو ہیں. ان آسمانوں پر بہت بڑا بھار ہے، جس بھار کی وجہ سے یہ آواز سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ، ایسی آواز آتی ہے. یہ بھار کس چیز کے آسمانوں میں؟ فرشتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں، ان آسمانوں میں کوئی ایک بلشت سے چار انگلی کی جگہ خالی نہیں ہے، الے کہ کوئی فرشتہ ہے جو قائم ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے. اچھا، یہ کب سے؟ وہ کب تک؟ جب سے فرشتہ پیدا ہوا ہے قیامت قائم ہونے تک. الا ماشاء اللہ سبحانہ و تعالی. یہ فرشتہ مقرر ہے, یعنی جو قائم ہو وہ قائم ہے اللہ کے ذکر میں, جو رکوع میں وہ رکوع میں سر نہیں اٹھائے گا, جو سجدے میں وہ سر نہیں اٹھائے گا. وہ سبحان اللہ. اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد اور حاکم نے سے روایت کی, ابن ماجہ ترمذی میں موجود ہے روایت, جو سنن میں بھی موجود ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ, ہم تھوڑے سے عبادت کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ پتہ ہم نے کتنا بڑا کمال کر لیا ہے. یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے عبادت کرنے کی. دیکھیں عبادت مشروع ہے تو ہم کرتے ہیں, مشروع نہ ہو تو بدعت ہوتی نا. یہی فرق ہے سنت و بدعت. سنت وہ ہے جس پہ جس کی دلیل ہو, وہ دلیل پر عمل کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے جو ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہمیں ہے. کیوں ضرورت ہمیں؟ کیونکہ ہم فقیر ہیں, حقیر ہیں, محتاج ہیں, مشکل میں ہیں, تکلیفوں میں ہیں. نہیں, تو ان مشکلات کو آسان کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے, خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ عبادات کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے بتائیں مجھے؟ جب ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بکرا ذبح کیا, قربانی کر لی ہم نے, بسم اللہ پڑھا, تکبیر پڑھی, سنت کے مطابق ہم نے ذبح کر لیا, خون بہ گیا, گوشت ہم نے کھا لیا, اللہ کو کیا ملا؟ یہ دل کا تقوی کیا ہے؟ دل ہے نا, دل کا عمل ہے جس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے. کس حالت میں, کس کیفیت میں ہم نے عبادت کی ہے, یہ ایک مثال ہے قربانی کی. نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ منافق بھی نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز کیسے ہے؟ اور مخلص بھی نماز پڑھتا ہے, موحد نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز کیسے ہے؟ بدعتی بھی نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز کیسے ہے؟ کیا سب برابر ہیں؟ نہیں, واللہ برابر نہیں ہے. کیوں برابر نہیں ہے؟ فرق کس چیز میں ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. کیونکہ لوگوں کے تقوی برابر نہیں ہے تو واللہ نتیجے بھی برابر کبھی نہیں ہو سکتا. جب اساس ہلی ہوئی ہے, جب آپ بنیاد ہی نہیں ہے, تو عبادت سے کیا ملے گا آپ کو؟ اسے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہتر جانتا ہے. اس لیے جب کوئی شخص کوئی عبادت کرتا ہے اور اس پر وہ ہمیشہ کے اختیار کرتا ہے, پھر کسی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چل جاتا ہے, عبادت نہیں کر سکتا, اس کو مکمل اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کمال ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو جان لیا کہ مخلص ہے, متقی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے سبحان اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے, خیر سے نوازنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے. سوال یہ کہ کیا ہم چاہتے ہیں؟ اس لیے یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. فرشتوں کے دیکھ نظر, اس حدیث پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں آپ. ان آسمانوں پہ, کبھی آسمان پہ تک طرف دیکھیں نا کبھی, اس حدیث ذرا یاد کریں. یہ جو کھلا آسمان نظر آتا ہے نا, یہ اسما دنیا کا نیچے والا حصہ ہے, پوری اسما دنیا بھی نہیں ہے, دنیاوی آسمان کے نیچے والا حصہ جہاں پہ ہم یہ سٹارز نظر آتے ہیں. پہلا آسمان ابھی دنیا کا آسمان اور ہے, پھر اس سے دوسرا, تیسرا, ساتویں آسمان تک, ان تمام پورے آسمان جو بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. اور یقینا ان سٹار سے بھی زیادہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سٹار دیکھیں تو چار انگلی کو پانچ ایک بڑی سے زیادہ دور ہے نا, یعنی چار انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے خالی, ان لے کے ایک فرشتہ موجود ہے اور عبادت میں مسلسل مصروف ہے. جب سے وہ پیدا ہوا ہے اسی حالت میں ہے, الا ان شاء اللہ سبحانہ و تعالی. تو عبادت کرتے ہوئے اس حدیث مد نظر رکھ کے عبادت کرنا اور دیکھنا. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, سورۃ الذاریات نمبر 47 میں. یعنی آسمان کتنا وسیع ہے, مسیح آسمانوں میں جو ہے اللہ کے خاص فرشتے مقرر ہیں. تو اس میں قول راجح کیا ہے؟ یہ وہی فرشتے جو نام اعمال لکھتے ہیں یا خاص فرشتے جو مقرر ہیں سوال کے لیے قبر میں؟ یہ خاص فرشتے ہیں جو مقرر کیے گئے سوال کے لیے. اچھا پھر شیخ صاحب سے یہ بات بھی یہاں پہ واضح ہوتی ہے, ہر انسان کے یہ الگ الگ فرشتے ہیں سبحان اللہ جو سوال کرتے ہیں منکر و نکیر. جی اچھا, واللہ علی کل شیء قدیر. پھر یہ سوال جو ہیں, یہ جو تین سوال ہیں, من ربو کا پہلا سوال ہے, یعنی اس جملے سے مراد کیا من ربو کا؟ عام معنی کیا لیتے ہم؟ تمہارا رب کون ہے؟ شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں من ربک الذی خلقک وتعبده وتخصه بالعبادہ. تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو اور خصوصی طور پر اس کی عبادت کرتے ہو اخلاص کی بنیاد پر؟ یہاں پر عبادت کا ذکر تو نہیں ہے نا, تو یہ کہاں سے آ گیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تاکہ جو کلمہ توحید جو ہے وہ صحیح معنی لیا جائے ربوبیت کا اور الوہیت کا. اور وجہ یہ ہے اس وضاحت کی کیونکہ بعض لوگوں کو یہاں سے بھی غلط فہمی ہوئی ہے کہ من ربو کا جب آپ کہتے ہیں, اگر کوئی شخص توحید عبادت میں کوئی غلطی کرتا ہے اور اسے توحید ربوبیت صحیح ہے تو جواب تو دے پائے گا نا, من ربو کا. اگر اس سے مراد صرف تمہارا رب کون ہے, اس کا مطلب جس نے شرک کیا ہے وہ صحیح جواب دے گا کہ نہیں؟ اگر صرف اس حد تک معنی لیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے, یا وسیع معنی لیا جائے جو صحیح معنی ہے کہ من ربو کو, اس سے مراد تمہارا رب کون جس نے پیدا کیا ہے اور تم کس کی عبادت کرتے تھے دنیا میں, کون سا مفہوم پہلا ہے دوسرا؟ دوسرا کیوں, پہلا کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر پہلا لیا جائے تمہارا رب کون, پھر ابو جہل کہاں ہے؟ ابو لہب, ابو جہل جانتے نہیں تم کا رب کون ہے. اگر پوچھا جائے ان سے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ مشرکین عرب سے, ابو جہل ابو لہب سے. جواب کون دے رہے ہیں؟ یہ مشرکین دے رہے ہیں, تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ضمیر اسماء کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لا یقولن اللہ, یقیناً یقیناً تأکید کے ساتھ وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ جو پیدا کرنے والے اسے رب کہتے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں کی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت میں بھی کرے, ورنہ اس کی توحید ربوبیت اس کے کام نہیں آئے گی. اس لیے علماء یہ جملہ ایڈ کر دیتے ہیں اس معنی میں, من ربو کے سے مراد صرف جسے ظاہر لفظ بیان کیا جا رہا ہے تمہارا رب کون, تمہیں کس نے پیدا کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ بچ جائے گا, ہرگز نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم کس کی عبادت کرتے تھے دنیا میں, کیا شرک تو نہیں کرتے تھے کیا؟ سبحان اللہ. کیوں؟ اچھا دوسری بات, اگر اس سوال کے جواب میں من ربو کا صرف یہ ظاہری معنی مراد ہو تو کرسچن اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں, رب کو مانتے ہیں کہ نہیں, یہودی مانتے ہیں کہ نہیں, تو سارا کامیاب ہو گئے نا. اہل توحید اہل شرک برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سبحان اللہ. تو من ربو کا سے مراد توحید ربوبیت توحید الوہیت دونوں ہیں. اور قاعدہ اس میں نے بیان کیا قرآن مجید, آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی دیکھ لیں آپ, جب توحید ربوبیت کی تاکید کی جا رہی ہے اس کے ساتھ توحید الوہیت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو واحد سچا رب نہیں مان سکتے جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود نہ مان لیں, یہ قاعدہ ہے. پھر دوسرا سوال, ما دینوں کا, یعنی تمہارا وہ کون سا عمل جسے تم اللہ تعالیٰ کے لیے دین سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہو؟ دیکھیں دین عمل کا نام ہے, بغیر عمل کے دین نہیں ہوتا. اور دین جیسے کہ ایک قرض اور ادھار ہوتا ہے انسان پہ جس نے ادا کرنا ہوتا ہے, دین سے بھی لفظ لیا گیا ہے. ہم مقروض ہیں, ہم نے عمل کرنا ہے, ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور واحد سچا دین دین اسلام جس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا ممکن ہے. باقی جتنے بھی ادیان ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہیں. بعض لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے, جو سابقہ انبیاء ہیں ان کا دین کیا تھا؟ یہ یہودیت نصرانیت یہ کیا ہے؟ پھر دین ابراہیم کیا تھا؟ دین نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھا؟ ان انا كافر ان الدين عند الله الاسلام في جوابته بالکل بڑے آسانی موجود ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے اسلام کے سوا کوئی دین نہیں تو پھر یہ ہندوازم کہاں سے آئی یہ یہودی یہودیت نصرانیت یہ لوگوں کو خود ساختہ دین ہے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے تو یہودیت نصرانیت کیا ہے میرا بھائی یہود و نصارہ کو جو ہے یہ وہ الفاظ جو انہوں نے خود اپنے نام رکھے ہیں اللہ نے کیا فرمایا کون ہے اہل الکتاب ہیں اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ نے ان کو رسول بھیجے ہیں تو اہل کتاب ہیں یہ لیکن لوگوں نے خود اپنا نام رکھے ہیں پہچان کے لیے دین نہیں ہے یہودیت جب اسلام سے ہٹ گئے تو پھر اپنے نئے دین ایجاد کر لیا یہودیت بن گئے جب اسلام سے ہٹے نصرانی جو ہے اور وہ خود ساختہ دین بنایا تو نصرانیت بن گئے اس لیے جتنے بھی یہ ادیان موجود ہیں دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وحدت الادیان بہت بڑا فتنہ بہت بڑی مصیبت ہے آج کے زمانے میں دور حاضر میں بڑا ایک نیا نعرہ نکلا ہے جو بھی اللہ کو ایک مانتا جو بھی اللہ کو مانتا ہے ایک نہیں مانتا جو بھی اللہ کو مانتا ہے وہ ٹھیک انسان ہے وہ دیندار ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے اور ہم سب بھائی بھائی ہیں کوئی فرق نہیں رب کو تو مانتے ہیں نا یعنی کون تمہارا بھائی نہیں جو رب کو مانتے نہیں جو اللہ کو وجود کو نہیں مانتا وہ بے دین جو ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں دیکھا دین کی بات کرتے پھر دینی بھائی نہ کہیں اب انسان کی بات کر تو انسانیت بھائی ہے انسانیت میں ہم سب آدم کے اولاد ہیں تو اب دین کی بات کرتے پھر جو باطل دین والے ہمارے بھائی کیسے ہیں ہمارے بھائی تو نہیں ہو سکتے نا باطل دین والے یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے ہیں اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں وہ کیسے ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں تو اب دین کی بات کریں تو پھر بھائی چارگی کی بات نہ کریں ہاں انسانیت کی بات کریں پھر کہیں انسانیت کے اعتبار سے ہم سب آدم کے اولاد ہیں پر ہم یہ انسانی بھائیوں سے ہمدردی بھی ہوتی ہے سبحان اللہ لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے اسلام کی بات ہوتی ہے توحید کی بات ہوتی ہے سنت کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ جو بھائی چارگی ہے صرف یہ خاص لوگوں کے لیے باقی رہ جاتی ہے اچھا تیسرا سوال من نبیوکا یعنی تمہارا نبی کون ہے جس پر تم ایمان لاتے ہو اس کی اتباع کرتے ہو یہ تین سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اب یہ دلیل جو ہے کیا یہ سوال ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة الآخرة سورۃ ابراہیم نمبر 27 شمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم عطا فرماتا ہے نہ ان کو کوئی شک و شبہ ہوتا ہے اور نہ ہی جواب دینے میں کوئی دقت یا پریشانی ہوتی ہے اطلاع ثمون اسٹیمر نہیں کرتے رکاوٹ نہیں ہوتی جواب دینے میں بآسانی جواب دیتے ہیں کب جواب دیتے ہیں کہاں پہ دیتے ہیں قبر میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اور قول الثابت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں توحید ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء الى آخر الآیہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرة اس کا معنی جو ہے یہ احتمال بھی وارد ہے کہ متعلقہ بھی یثبت یعنی اللہ تعالیٰ ثابت کرتا مومنوں کو دنیا میں اور آخرت میں اور یہ بھی معنی محتمل ہے کہ اس سے مراد جو ہے ثابت سے ہے ثابت کے لفظ سے ہے اور یہ وصف ہے قول کا یعنی یہ قول جو ہے یہ ثابت ہے دنیا میں اور آخرت میں یعنی دونوں اعتبارات سے چاہے قول جو ہے اور چاہے تثبیت کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ ثابت فرماتا ہے ثابت قدم عطا فرماتا ہے مرنے والے کو جو مومن ہے موحد ہے جب سوال کیا جاتا ہے قبر میں تو دنیا میں بھی ثابت قدم رہتا ہے توحید اور سنت پہ قائم رہتا ہے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی جب اسے سوال کیا جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم عطا فرماتا ہے جو پہلا معنی شاہ صاحب فرماتے ہیں زاد احسن اور اقرب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا سورۃ انفال 45 میں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سورۃ انفال 12 میں آخر الآیہ یعنی دنیا اور آخرت میں قول ثابت سے ثابت قدم رہتے ہیں. اچھا جواب میں فیقول المؤمن, اب مومن کے ذرا جواب سنیں, مومن کہے گا ربی اللہ, ربی اللہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے, والاسلام دینی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. شیخ صاحب فرماتے ہیں مومن کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے, جب اس سے سوال کیا جائے گا من ربک تو تیرا رب کون ہے, اور جب یہ سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے تو کہے گا میرا دین اسلام ہے, اور جب یہ کہا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو وہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جواب صحیح ہے, جب یہ جواب یہ مرنے والا دے گا تو پھر آسمان سے منادی ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا ہے. فافرشوه من الجنہ, جنت کے ایسے بستر بچھا دو, والبسوه من الجنہ اور جنت کا لباس سے پہنا دو, وافتحوا له بابا الى الجنہ اور جنت کے اس کے لیے دروازہ یا کھڑکی جو ہے وہ کھول دو. پھر شیخ سمت رحمہ اللہ کا یہ جملہ, واما المرتاب, اور جو شک کرنے والا ہے, مرتاب کہتے ہیں جو شک کرنے والا ہے, یعنی زندگی میں وہ شک و شبہ کی زندگی گزارتا تھا, ثابت قدم نہیں تھا توحید پہ. واما المرتاب فیقول ہا ہا لا ادری, جو مرتاب ہے یعنی منافق جو ہے وہ جواب میں یہ کہے گا ہا ہا لا ادری, میں نہیں جانتا. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته, میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا اور میں نے بھی وہی کہہ دیا. شخص فرات مرتاب سے مراد الشاک المنافق و شبہما, شک کرنے والا و مرافق جو یا ان جیسا کوئی بھی ہو اسے مرتاب کہتے ہیں. اور اس کا یہ کہنا ہا ہا لا ادری سمعت الناس يقولون شيئا فقلته, یعنی ایمان اس کے دل میں نہیں اترا لیکن لوگوں کہ سنے سنے پہ وہ بات کرتا تھا جب کہ اس کا دل ایمان سے خالی تھا. ایک سوال, ہا ہا کیوں کہے گا جب آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں, اب جواب آپ کے آتے لگا آپ بھول چکے ہیں, آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے حسرت سے انسان کہتا ہے نا, اب عام طور پہ کب ہوتا ہے جب آپ امتحان دینے جاتے ہیں نا, اور امتحان میں جب آپ پیپر آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ کا جواب آتا ہے لیکن پورا نہیں آتا, تو آپ بیٹھے ہوتے سوچتے, آپ کی ذرا حالت تھوڑی تنگ ہوتی ہے اور آپ کا مزاج بھی تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے, پھر آپ یعنی حسرت سے اگر کوئی لفظ کہیں تو کیا کہیں گے, یہی لفظ نکلتا ہے, ہاں جواب کچھ تھا مجھے آ نہیں رہا. پھر جب آپ کو جواب آ جائے تو کتنا سکون ملتا ہے, آپ لکھنا شروع بڑے آسانی سے بڑے خوشی سے آپ لکھتے ہیں. لیکن منافق جو ہے یا مرتاب جو ہے وہ جب کہے گا ہا ہا لا ادری, یعنی کوئی چیز اس سے غائب ہو چکی ہے, وہ اسے یاد کرنا چاہتا ہے لیکن حسرت کی شدت کی وجہ سے وہ یہ لفظ کہے گا, یعنی اسے یوں لگتا ہے کہ اسے جواب آتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اسے کہنا کیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جواب آتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ اسے جواب آتا نہیں ہے, کیونکہ سنو سنے پہ بات تھی, وہ یاد رہے قبر میں ایمان جو ہے نا, ایمان کی بنیاد پر سارا کام ہوتا ہے, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہاں پہ رٹے لگائیں کچھ بھی کریں, اگر جب سے دیکھا جائے 3 سال مشکل ہیں کیا, کوئی منافق کہے ارے یقین کہتے بھی ہوں گے کہ یہ کیونکہ حدیث وہ بھی سنتے تھے نا, یہ کیا بات ہوئی, یاد کر لیں گے ہم مرنے کے بعد جواب دے دیں گے ربی اللہ, کوئی مشکل ہے یہ؟ لیکن یقین جانے یہ واللہ اللہ کی قسم نہیں دے پائے گا جواب, کیونکہ وہاں پر ایمان کی بنیاد پر جواب ہوگا, جب ایمان دل میں نہیں اترا تو جواب کہاں سے آئے گا. پھر حسرت دیکھیں, حسرت کی شدت دیکھیں آپ, اتنی حسرت و ندامت ہوگی کہ کاش میں اس وقت اچھی طرح سن لیتا, دل میں بات اتار لیتا تو آج حسرت نہ ہوتی اور آج ان فرشتوں کے ان سوالوں کا صحیح جواب دے پاتا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ سمیت رحمۃ اللہ یہ قول, پھر اسے لوہے کے ایک اوزار سے مارا جائے گا, وہ ایسی چیخ چیخے گا کہ اسے سب کچھ سنے گا سوائے انسان کے. یہ شیخ سمیت رحمۃ اللہ کے یہ جملہ ہے. شیخ سمیت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یضرب یعنی مارا جائے گا اسے، کسے جو سخت جواب نہیں دے پائے گا ان سوالات کے، چاہے وہ کافر ہو یا منافق ہو، اور مارنے والے جو ہیں یہ دونوں فرشتے ہیں جو اسے سوال کریں گے. المرزبہ جو ہے یہ خاص اوزار، یعنی ہتھوڑے نما ٹائپ یا اسے مطلقہ یا مارنے والا اوزار جو ہوتا ہے لوہے کا، وہ ہوگی. اور ایک روایت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، بعض روایت میں یہ ہے کہ اگر اہل مینا جو ہیں سب جمع ہو جائیں اسے اٹھانے کوشش تو نہیں اٹھا پائیں گے، اتنی بڑا یعنی یہ اوزار ہوگا اور اتنی بھاری ہوگا، تو اسے مارا جائے گا تو وہ چیخے گا، درد اتنا شدید ہوگا، یہ شخص جو ہے ایسی چیخ چیخے گا کہ تمام جو ہے مخلوق اسے سنیں گے سوائے انسان کے. پیچھے صفحی رحمہ اللہ، یعنی ایسی چیخ ہوگی جو سنائی دے گی اور سب اسے سنیں گے اس کی آواز کو، اس چیخ کو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی یہ ایک دلیل بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکین کی قبروں کے بیچ میں گزر رہے تھے یا قریب سے گزر رہے تھے اپنی سواری پر، جو خچر تھی سواری تھی، تو اچانک وہ یعنی دوڑنے لگی، وہ ہلنے لگی، وہ راستے سے ہٹ گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے والے تھے اس سواری سے، کیونکہ ان قبروں کے عذاب کی آواز اس جانور نے، اس سواری نے سن لیا تھا. اور یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اچھا، پھر اسے انسان نہیں سنتا، اس سے براد جیسا فرماتے ہیں اس کی کئی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ آواز نہیں سننے دیتا. پہلی حکمت یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا ہے، لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، اگر تم لوگ ایک دوسرے کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب القبر سنا دیتا. یعنی کیوں نہیں سنایا؟ لوگ ڈر کے مارے کون دفن کرے گا، جو اتنی شدید عذاب ہوگا کون اپنے پیارے کو پھر قبر میں دفن کرنے کی جرات کرے گا، نہ وہ خود پسند کرے گا نہ کسی اور کو دفن کرنا پسند کرے گا، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ سبحان اللہ. اگلی حکمت دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ میت کے لیے پردہ پوشی ہے، وہ ستر ہے، جب وہ دفن ہو جاتا ہے وہ رب کے حوالے اس کا معاملہ ہے، اب ہم نہیں جانتے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تو اس کو دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، بھلائی کی دعائیں کر سکتے ہیں، اب اس کی کیا حالت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر عذاب القبر سن لیتے تو پھر اس کی جو پردہ پوش وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ کہ اس کے جو گھر والے ہیں، جو پیارے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں رسوائی سے، شرمندگی سے. تیسرے نمبر پہ بلکہ وہ خود اس تکلیف سے بچ جاتے ہیں، اگر کسی کا پیارا، کسی کا قریبی رشتہ دار یا کسی کا دوست احباب جو ہے اسے دفنا دیا جائے، تو اس کے جو قریبی جو گھر والے ہیں جب اس کے عذاب سنیں گے ان کی کیا حالت ہوگی، کتنی شدید تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس عذاب سے جو ہے قبر کے عذاب نہیں سنائی دیتا. چوتھے نمبر پہ تاکہ اس کے گھر والے رسوا نہ ہو، شرمندہ نہ ہو لوگوں کے سامنے، لوگ یہ کہیں گے دیکھیں فلان کا بھائی، فلان کا باپ، یا فلان کا جو ہے قریب جو یہ اس کی چیخنے کی آوازیں ہیں، یہ اس کو عذاب قبر کا مل رہا ہے، تو کتنی رسوائی ہوتی ہے، کتنی شرمندگی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی بچا دیا سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں اگر یہ آواز سنا دی، ہمیں سنا دی جائے جو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، تو پھر اتنی سخت یہ چیخ ہوتی ہے کہ انسان مر بھی سکتا ہے، دہل جاتا ہے ڈر کی وجہ سے، یہ ہلاک انسان ہلاک بھی ہو سکتا ہے یا بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. چھٹی حکمت جو ہے کہ عذاب القبر نہیں سنایا جاتا، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی حکمت ہے کہ اگر لوگ سن لیں عذاب القبر جو ہے، پھر یہ عذاب جو ہے کہ عذاب، پھر یہ ایمان جو ہے غیب ہوگا یا شہادہ ہوگا؟ مگر غیب تو ختم ہو گیا نا، پھر تو یقین ہو جائے گا اور شہادہ کا ایمان ہو جائے گا، جو اصل مصلحت امتحان کی اور آزمائش کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یقینی طور پر لوگ ایمان لے کے آئیں گے قطعی طور پر. لیکن جب ان سے یہ چیز چھپائی جاتی ہے پہ یہ بھی فائدہ ہے کہ جو خبر دی گئی ہے اس پر ایمان رکھنا غیب کی بنیاد پر، اور یہ آزمائش ہے اصل میں کہ لوگ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پھر ایک تنبیہ ہے، مصنف کا یہ قول کہ جو جسے قبر میں اس اوزار لوہے کے اوزار سے مارا جاتا ہے وہ چیختا ہے ایسی چیخ جسے سب سنتے ہیں سوائے انسان کے، اگر سن لیتا تو بے ہوش ہو جاتا. اچھا، یہ جو انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ جنازے کے تعلق سے ہے. جب انسان کو جنازے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں مرنے والے کو، جیسے حدیث میں آیا ہے، اگر یہ صالح شخص ہے مرنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ کہے گا قدمونی، جلدی کرو میں قبر میں اتارنے کے لیے، جلدی کرو. اور اگر وہ نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو کہے گا ہے اس کی خرابی، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو. یہ جو آواز ہے یہ بھی سنتے تمام مخلوقات سوائے انسان کے، اگر وہ سن لیتا تو بے ہوش ہو جاتا، یعنی اگر انسان یہ بات سن لے تو بے ہوش ہو جائے. ویسے بخاری کی روایت ہے. اور قبر کے تعلق سے جو چیخ ہے جس کو تمام مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان کے، تو لفظ انسان کے بلکہ ثقلین کا لفظ ہے، سوائے انسان کے جن اور انس کے علاوہ سب سنتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحیح قول جو ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے، میں شروع میں نہیں کہا تھا میں کہ اس ترتیب سے کوئی شخص نے یہاں آخر میں بیان کیا ہے، کیونکہ جو معروف بات ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کے سوالات کے جواب غلط دیتا ہے، جب فرشتے اسے مارتے ہیں اس خاص اوزار سے جو لوہے کا اوزار ہے، اس شدید تکلیف اور درد کی وجہ سے جب وہ چیختا ہے، اس کی چیخ کو تمام مخلوقات سنتے سوائے ثقلین کے، جن اور انس کے سوا. ٹھیک ہے نا، یہ قبر کے اس تکلیف کے تعلق سے ہے. اچھا، جو صرف انسان سنتا ہے، اس میں جن کا لفظ نہیں ہے روایت میں، وہ کس چیز کے تعلق سے ہے؟ جنازے جب لے کے دیا جاتا ہے، جب راستے میں ہوتا ہے جنازہ، یعنی مکمل حدیث میں کیا ہے، جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، ابدو کی روایت میں آیا، لمبی روایت میں بسر احمد بھی روایت موجود ہے، جب انسان مر جاتا ہے پھر فرشتے اس کی روح قبض کرتے، اگر وہ نیک اور صالح ہے تو اس کے جنت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں، جنت کا بس کفن ہوتا ہے، پھر آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آسمان کے فرشتے یہ کون ہے، اس کے سب سے اچھا نام جو دنیا میں اس کو پکارا جاتا ہے، اس نام کے کہتے ہیں فلان بن فلان، تو فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، پھر ایک آسمان دوسرا آسمان فرشتے، اس طریقے سے دروازہ کھل جاتے ہیں ساتویں آسمان تک، پھر اللہ تعالیٰ کا صدقہ عابدین بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا جو بستر بچھوا دو اور اس کے واپس دنیا میں بھیج دو، دوبارہ اس میں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ جو حدیث ہے، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اچھا نام لیا جا رہا ہے، آسمان کے فرشتے کھولے جا رہے ہیں، وہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جنت میں اس کے لیے جنت کا قبر میں جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جائے، اور جنت کی کھڑکی کھول دیا جائے، اس سے وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ خوشبو آتی رہے گی، تو کیا کہے گا مرنے والا؟ قدموری، جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ کہ خوشخبری اس کو مل گئی ہے. یہ جو کہے گا جلدی کرو دفن کرنے میں، دیر نہ کرو، یہ سب وہ کہے گا سبحان اللہ. اچھا، سب سنیں گے. عجب بات ہی، جو اس کے سب سے قریب ہیں، جو اس کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہیں چل رہے ہیں، وہ نہیں سن سکتے. اور دوسری طرف اس کے برعکس، اگر منافق ہے، کافر ہے، بدکار ہے، تو وہی جہنم کے فرشتے آئیں گے اور بدبودار کفن لے کے آئیں گے جہنم سے، کانٹے دار کفن، پھر اس کو روح کو لے کے جائیں گے، پھر آسمان کی طرف لے کے جائیں گے، تو پوچھیں گے کون ہے، کوئی فلاں بھی فلاں سب سے بدترین نام، کوئی اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا آسمان کے، سبحان اللہ. اور اسے آسمان سے پھینکا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اس بندے نے جھوٹ بولا، اس کے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو. جب اس کو یہ حالت ہوگی تو کیا کہے گا؟ ہے میری خرابی، جو کہاں لے کے جا رہے ہو، یا مجھے دفن مت کرو، کیونکہ یہ جو مجھے خبر ملی ہے، یہ جو تکلیف دے بات میں نے سنی ہے، اب مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو تکلیف کی طرف، مصیبت کی طرف، عذاب کی طرف؟ تو کبھی نہیں چاہے گا اسے دفنایا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے، دفناتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم یہ بات سن لیں تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کا کرم، دیکھیں رحمت، دیکھیں ہمارے اوپر، اور کتنی پردے میں اللہ تعالیٰ انسان کو رکھتا ہے. نیک اور صالح ہے، وہ اپنا کام عمل لے کے گیا ہے، اگر وہ بدکار ہے کچھ، وہ بھی اپنا عمل لے کے گیا ہے. اور قبر میں دو قبریں برابر نہیں ہوتی، سبحان اللہ. نیک اور صالح کی قبر، جب کہ آپ دیکھیں دونوں کے بیچ میں ایک بلش کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا. قبر میں جو لوگ ابھی اس وقت بھی ہیں، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہم اس زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین کے نیچے ہیں، وہ بھی خاص زندگی میں جی رہے ہیں، برزخ زندگی میں جی رہے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے فرعون کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے؟ ہزاروں سال. کوئی پانچ کہتا ہے، کوئی چار کہتا ہے، کوئی زیادہ کوئی کم. پتہ کیا حال ہے فرعون کا؟ النار یعرضون علیہا غدواً وعشیہ. اس وقت کہاں ہیں؟ برزخ میں. کہاں ہیں؟ عذاب میں ہیں کہ نہیں؟ کیسی حالت میں ہیں؟ یقیناً صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آگ پر پیش کیا جاتا ہے، برزخ کی آگ پر. اور یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یقیناً دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور آخرت کی شدید عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں. کیا کہا تھا اس نے دنیا میں؟ انا ربکم الاعلى. چھوٹے سے مصر کی زمین کو دیکھ کر اتنا بڑا سبرا کو سمجھ لیا. اس وسیع مخلوقات کو نہیں دیکھا اس نے، ارے پوری زمین کو دیکھ لیتا. مصر کی زمین کتنی بڑی زمین ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے اگر آپ صرف بڑے صغیر کو دیکھیں؟ یہ کانٹیننٹ کو دیکھ لیں آپ، مصر کہاں پہ؟ افریقہ میں ہے نا. افریقہ کو دیکھیں کتنا بڑا ہے، اس مصر کی کتنا ہے؟ پورے گلوب کو دیکھا زمین کو، مصر کا کیا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اب پورے سولر سسٹم کو دیکھ لیں، زمین کتنی بڑی ہے، اور پھر مصر کتنا ہوگا؟ آپ اس پورے جو گلیکسی جس کو دیکھ لیں، پھر پورے گلیکسیز اور جو آسمان جو مخلوقات جو، کیا حیثیت کیا ہے؟ نہیں رہا گیا اس سے کہ میں تھوڑی سی سلطنت اللہ نے دے دی، اس کی آزمائش تھی، بدترین طریقے سے ناکام ہوا. یہاں تک کہ اللہ نے اسے اتنی طاقت بھی دی کہ وہ نرینہ چھوٹے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیتا تو ذبح ہو جاتے تھے. اتنی بڑا ظلم، یعنی دیکھیں دل کیا تھا اس انسان کا. کبھی غور کیا آپ نے؟ بھائی بلی اگر ہم دیکھے مرتے ہو تو ہمارے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اگر بلی گاڑی کے نیچے آ گئی تو بلی سے انجانے میں بغیر غلطی بھی نہیں آپ کی، کیسے دل دھڑکتا، کیا حالت ہوتی ہے بلی گاڑی کے نیچے آ کر بلی مر گئی ہے. وہ نرینہ اولاد، چھوٹے بچے، مثلا دیکھے کتنے پیار آتا ہے بچوں کو. یار کافر بچوں کو دیکھ تب پیار آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کافر بچوں کو دیکھے بچوں سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اس بندے کے حال دیکھیں، نرینہ وہی، اور بیٹے ویسے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں والدین کو. چھوٹے بچے کو یہ اٹھاتے ہیں، جو فوجی آتے ہیں یوں اٹھاتے ہیں اور یوں سر قلم کر دیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں وہ بچے کو. یعنی کیا تصور، کیا دل تھے ان لوگوں کے؟ کبھی سوچا تھا کہ وہ کبھی آگ میں پیش کیے جائیں گے؟ وہ کبھی سوچا تھا اس نے؟ یا اسے کوئی پرواہ تھی؟ اس کے پاس یہی تھا جو سلطنت، جو دنیا تھی. اور یقین وہ جانتا تھا کہ نہیں، وہ رب نہیں ہے. تو نفس کے اندر جانتا، اسے پتا میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اسے پتا رب کا معنی بھی اس کو پتا کیا ہے. لیکن گھمنڈ تکبر دیکھے آپ، اور فرعون کو کس چیز نے مارا ہے؟ اس کے گھمنڈ اور تکبر نے اسے مارا ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ یہ گندی خبیث غلیظ صفات باقی رہ جاتی ہیں. کتنی آج بھی لوگ موجود ہیں اسے، یوں فرعونیت موجود ہے. ہے فرعونیت کے لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ. تو گندی خصلتیں، یہ غلاظتیں جو ہیں، یہ دل سے نکالے. واللہ تکبر میں کوئی خیر نہیں. فرعون کا جو انجام ہوا ہے، ہر متکبر کو ڈرنا چاہیے. کہیں کسی وقت اللہ تعالیٰ کا گند راضی ہو جائے، اسے توفیق نہیں ہوگی اس غرور تکبر سے توبہ کرنے کی نعوذ باللہ، جب تک خود توبہ نہیں کرتا اور قدم نبھا توبہ کا. ان اللہ ان اللہ راجعون. پھر قبر کا فتنہ یا نعیم یا عذاب. کیا ٹائم ہوا ہے؟ کتنا ٹائم ہوا دیکھیں ذرا، 50. اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے، مزید تفصیل کے ساتھ. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ آزمائش تو ہو گئی ہے، اب نعیم اور عذاب کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. اور اگلے درس میں ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ، جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کا جواب، علمی جواب کیا ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں، اور یہ عذاب جو ہوگا جسم پہ ہوگا یا روح پہ ہوگا، دونوں پہ ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں، اور اہل سنت جماعت کے اس تعلق سے کیا عقیدہ ہے، اور اس کے کیا دلائل ہیں، اور مزید کچھ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.